बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طٰہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں کے دوغلے مواقف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے گناہوں کی سزائے موت پر انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ امریکہ نے اعتراف کر لیا کہ اربیل میں موساد کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث اور ووٹنگ کرانے کے لیے تاریخوں کا تعین کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں کے دوغلے مواقف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے گناہوں کی سزائے موت پر انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب میں بے گناہ انسانوں کی سزائے موت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ملکوں کا دوہرا معیار اور انسانی حقوق کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرنا اور اسی طرح بے گناہوں کی سزائے موت پر انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں کی خاموشی بالکل قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی ممالک انسانی حقوق کے مسئلے کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں اور اسی طرح دنیا کے آزاد ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ سلسلے میں اپنی خاموشی توڑیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ہفتے کے روز 81 افراد کو سزائے موت دی گئی، جبکہ ان میں سے 41 افراد کا تعلق شیعہ مسلمانوں سے رہا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے رہے جن کو سعودی حکومت کی جانب سے مختلف بہانوں سے گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا اور پھر سزائے موت دے دی گئی۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ذریعے سیٹلائٹ نور 2 کی خلا میں کامیاب روانگی کو قومی طاقت و توانائی کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔ صدر ایران کی خصوصی ویب سائٹ کے مطابق سید ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں پیش رفتہ خلائی ٹیکنالوجی کے حصول کو ملک کے لیے ایک قابل فخر کارنامہ قرار دیا۔ انہوں نے نور 2 نامی سیٹلائٹ کی خلا میں کامیاب روانگی کو قومی طاقت و توانائی کا بہترین مصداق قرار دیا اور اس سلسلے کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے خلائی میدان میں کامیاب سرگرمیوں پر ایران کے مسلح افواج بالخصوص سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدردانی کی۔ خیال ہے گزشتہ ہفتے منگل کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے قاصد نامی ایک راکٹ کے ذریعے نور 2 سے موسوم ایک سیٹلائٹ کو خلا میں بھیج کر اسے زمین سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر مدار تک پہنچا دیا۔ یہ ایران کا خلا میں بھیجا ہوا دوسرا فوجی سیٹلائٹ ہے۔ اس سے قبل ایران کے سپاہ پاسداران نے نور ایک نامی سیٹلائٹ کو 2001 میں کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا تھا، جس وقت زمین سے 425 کلومیٹر کے فاصلے پر مدار میں محو گردش ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنے نجی اور قومی سرمایہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گزشتہ چار دہائیوں کے دوران خلائی شعبے میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شرم خانی نے کہا ہے کہ تہران اپنے قانونی اور منطقی مطالبات کی تکمیل اور ایک مضبوط معاہدے کے حصول تک ویانا مذاکرات میں شامل رہے گا۔ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ڈاکٹر علی شمخانی کا کہنا تھا کہ ایران کے تمام مقتدر ادارے اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈے سے قطع نظر صرف اور صرف قومی مفادات کی بالادستی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ قانونی اور منطقی مطالبات کی تکمیل اور ایک مضبوط معاہدے کے حصول تک ہم ویانا مذاکرات میں باقی رہیں گے۔ واضح ہے کہ ایران کے مثبت اور تعمیری رویے کی وجہ سے ویانا مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم امریکہ اور اس کے مغربی شرکا کی جانب سے لیت و لال سے کام لیے جانے کے سبب اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ واشنگٹن تہران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں اٹھانا چاہتا ہے یا نہیں، جو مذاکرات کا اہم ترین ایجنڈا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ عراقی کردستان میں موساد کے ٹھکانے پر حملہ عراق کے اقتدار اعلی کے خلاف نہیں تھا۔ عراق میں تعینات ایران کے سفیر کا کہنا ہے کہ عراقی کردستان میں اسرائیل کے جاسوسی ٹھکانے پر حملہ کسی بھی صورت میں عراقی اقتدار اعلی کے خلاف ورزی نہیں تھا۔ عراق میں تعینات ایرانی سفیر ایرج مسجدی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کے عوام، حکومت اور اس کے اقتدار اعلی کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اربیل میں حملہ عراق کے اقتدار اعلی کے خلاف نہیں بلکہ موساد کے جاسوسی کے اڈے کے خلاف رد عمل تھا۔ ایران کے سفیر نے بتایا کہ عراقی کردستان کے علاقے میں اسرائیلیوں کا ٹھکانہ ہے جہاں سے اسلامی جمہوریہ ایران کی سیکورٹی کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی سیکورٹی کے مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایرانی سفیر کے مطابق کئی بار عراقی کردستان کے حکام کو بتایا جا چکا تھا، تاہم وہاں پر موجود موساد کا اڈا اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اقدامات میں ملوث رہا ہے۔ امریکہ نے اعتراف کر لیا کہ اربیل میں موساد کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے ایک اخبار نے ملک کے ایک اعلی عہدیدار کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس گھر کو نشانہ بنایا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موساد کا ٹھکانہ تھا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن پوسٹ کے دو نامہ نگار لوئس لاولاک اور الیکس ہالٹن نے اربیل میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میزائل حملے کے بارے میں رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں آیا کہ امریکہ کے عہدیدار نے اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ ہوئی گفتگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان گھروں کو نشانہ بنایا گیا جن میں موساد کا ٹھکانہ تھا۔ امریکی اخبار نے اس واقعے کے بعد امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کی تفصیلات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ کی کسی بھی تنصیبات یا شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہمیں اس بات کے ثبوت نہیں ملے کہ یہ حملے امریکہ کے خلاف انجام دیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ صہیونی دہشت گردی کے جواب میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عراقی کردستان میں واقع صہیونی ٹولے اسرائیل کے اڈے کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے بعد بڑے وسیع پیمانے پر عالمی رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس حملے میں کم از کم 9 صہیونیوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ ادھر عراق کے صوبہ دیالہ میں عراقی مسلم علماء یونین کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اربیل کے علاوہ 5 دیگر صوبوں میں بھی موساد کے ٹھکانے ہیں اور کردستان علاقے کے عہدیداروں کے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبہ دیالہ میں عراقی مسلم علماء یونین کے سربراہ جبار المعموری نے گزشتہ روز اربیل کے ٹھکانے پر میزائل حملے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے المعلومہ نیوز ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز اربیل میں موساد کے ٹھکانے پر بمباری کی وجہ سے جھڑپوں کا دروازہ کھل گیا اور عراق میں وسیع خطرہ پھیل گیا، جس پر کچھ لوگ خاص توجہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ مسئلہ ملک کی قومی سیکورٹی کو متاثر کرتا اور اس کو علاقائی اور بین الاقوامی جھڑپوں کے نشوب و فراز میں لے جائے گا۔ عراق کے صوبہ دیالہ میں عراقی مسلم علماء یونین کا سربراہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات ہے کہ موساد کا خفیہ ٹھکانہ صرف اربیل میں نہیں بلکہ ملک کے 5 دیگر صوبوں میں بھی ہے، اور ان کی سرگرمی کا اہم مقصد فتنہ انگیزی، فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینا، نفرت پھیلانا، قتل، لوگوں کو گمراہ کرنا اور نوجوان نسل کو منشیات اور نشے کا عادی بنانا وغیرہ ہے۔ پاکستان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث اور ووٹنگ کرانے کے لیے تاریخوں کا تعین کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں حکمراں جماعت کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس 21 مارچ کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے ذرائع کہنا ہے کہ 27 مارچ کو حکمراں جماعت اسلام آباد کے ڈی چوک پر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، جبکہ 29 یا پھر 28 مارچ کو پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ فرانس کے صدر امانوئل میکرون نے اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر یوکرین پر روس کے فوجی حملے کے بارے میں گفتگو کی۔ اس بات چیت میں روس کے خلاف پابندیاں مزید بڑھانے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور فرانس کے سربراہوں نے ٹیلی فون پر اپنی گفتگو میں حالیہ سفارتی طریقوں کا بھی جائزہ لیا اور روس کو یوکرین پر حملے کا جواب دہ بنانے اور یوکرین کی حکومت اور عوام کے لیے اپنی حمایت پر ایک بار پھر تاکید کی۔ فرانس کے صدر میکرون نے اسی طرح یوکرین کے صدر زیلنسکی سے بھی گفتگو کی۔ اس گفتگو میں یوکرین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور امانوئل میکرون نے یوکرین کی ایک بار پھر حمایت کا اعلان کیا۔ یوکرین کے خلاف روس کے فوجی آپریشن پر عالمی سطح پر رد عمل کے اظہار کا سلسلہ جاری ہے اور روس کے خلاف پابندیوں کو مزید سخت کرنے اور زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس کی کارروائی میں سعودی اتحاد کے 500 سے زائد ایجنٹ اور اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور رضاکار فورس نے صبح حجہ میں آپریشن کے دوران سعودی اتحاد میں شامل 500 سے زائد سعودی اور سوڈانی اہلکاروں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے ملک کے شمال مغربی صوبے الحجہ کے الحرز شہر کے مغربی علاقے میں سعودی اور سوڈانی ایجنٹوں کے ٹھکانوں پر وسیع حملہ کیا۔ انصار اللہ ویب سائٹ نے رپورٹ دی کہ یمنی فوج نے اس آپریشن کے دوران دسیوں علاقوں اور گاؤں کو آزاد کرا لیا ہے۔ یہ آپریشن 2 دن تک چلا اور یمنی فوج نے اس آپریشن کے دوران سعودی اتحاد کے اہلکاروں اور ایجنٹوں کے قبضے سے 54 کلومیٹر کے علاقے کو آزاد کرا لیا۔ رپورٹ کے مطابق 80 سے زائد سوڈانی ایجنٹ اور 15 سعودی اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ درجنوں زخمی اور قیدی بنے۔ اس آپریشن کے دوران یمنی فوج کو بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود، بختر بند گاڑیاں، ٹینک، ہلکے اور بھاری ہتھیار بھی ملے جبکہ باقی ایجنٹ فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائیں اور سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آیا، خبروں میں آپ نے سنا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عراق کے شہر اربیل میں واقع صہیونی شرپسندی کے 2 مراکز پر میزائل حملے کیے۔ میزائل حملے بالکل دقیق اور ایکوریٹ رہے اور اس کے نتیجے میں جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق 9 اسرائیلی موساد کے افسران، یعنی جو اسرائیل کا خفیہ ادارہ ہے موساد، اس کے افسران اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ اور یہ ہم آج کے پروگرام میں اس بات پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مراکز یہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، صہیونی عراق کے اندر کس قسم کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اس حساس اور اہم موقع پر یہ کارروائی جو کی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا پیغام کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو عراق کی حکومت ہے اور عراق کے جو خاص طور سے عراقی کردستان ریجن کی جو حکومت ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر صہیونی ایجنٹوں کو سرگرمیوں کی اجازت نہ دے۔ وہ اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہے ہیں اور ایران کا ان سے مطالبہ کیا ہے، ان تمام باتوں پر آج کے پروگرام میں ہم غور کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کارروائی کب اور کیسے انجام پائے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ رابطہ برقرار ہوا ہے تہران سے سینئر تزیہ نگار قمر عباس ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. قمر عباس السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام.
قمر عباس بتائیے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کارروائی کا جو پیغام جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اور ذرا سا ایک پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی اس کامیاب کارروائی کے بعد جو مغربی ذرائع ابلاغ ہیں ان کی جانب سے ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں مغرب کی جہاں تک بات ہے تو ہمیشہ ان کا مختلف مسائل کے بارے میں دوہرا رویہ رہا ہے کہ اگر ظاہر بات ہے کسی ایسے فریق کے خلاف کاروائی ہے جو ان کا حلیف ہے تو پھر وہ الگ ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال خود فلسطین ہے, اور آج کل تو یوکرین کی صورتحال اتنی زیادہ وہاں پر جو دوغلا اور دوہرا رویہ مغرب کا اور مغربی میڈیا کا ہے وہ اس حد تک ہے کہ خود مغربی تجزیہ نگار اور خود مغربی سیاستداں بھی بول پڑے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں. تو اس معاملے پر بھی یہی ہے, آپ دیکھ لیں کہ صہیونی حکومت مسلسل حملے کرتی ہے شام میں اور لبنان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتی ہے, کبھی لبنان سے اس کے طیارے گزر کر شام پر حملہ کرتے ہیں, کبھی شام پر حملہ لبنان کی فضاؤں سے ہی کرتے ہیں, راکٹ حملہ یعنی وہاں سے فائر کرتے ہیں, اور جب جی میں آتا ہے تو شام میں آ کے حملہ کر دیتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں. تو اس پر کوئی نہ کبھی کوئی بات ہوتی ہے اور نہ ہی مغرب کو کوئی اعتراض ہوتا ہے, بلکہ اعتراض کی کیا بات ہے صاحب, اس پر تو حمایت ہی ہے باقاعدہ, اور سیلف ڈیفینس اور اپنے حفاظت کا حق حاصل ہے اسرائیل کو, اور خطرہ اس ٹائپ کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن وہی کام جب کوئی اور ملک کرتا ہے اور نشانے پہ مغرب یا مغرب کا کوئی حلیف ہوتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے ان کا رویہ بدل جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ مغرب کا جو دوہرا رویہ ہے یہ کوئی نیا بھی نہیں ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے. تو مختلف چاہے انسانی حقوق کی بات ہو, چاہے دہشت گردی کا معاملہ ہو, چاہے جمہوریت کی بات ہو, تو وہ سارا جو معیار ہے یہ سارے معیار ختم ہوتے ہیں مفادات پر, جیسا مفاد ہو ویسے یہ. اگر جنگ ان کا مفاد ہے تو پھر وہ آزادی کے لیے کی جانے والی جنگ ہوتی ہے, اور ورنہ پھر جارحیت ہوتی ہے. تو یہ تو صورتحال مغرب کی ہے. جہاں تک پیغام کی بات ہے تو پیغام بڑا واضح ہے بھائی, ایران نے تو اسرائیل کے باپ کو نہیں چھوڑا بغیر جواب دیے, تو پھر اس کی ناجائز اولاد کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, ظاہر کی بات ہے. تو یہ پیغام بہت واضح ہے, اور اس سے قبل بھی ایک بار تقریباً 3 سال پہلے کچھ اس طرح کی حرکت کی تھی اسرائیل نے, تو ایران کی طرف سے اس کا جواب بہت ہی شدید دیا گیا تھا. تو خبریں یہاں تک کی تھی, یہاں تک آئی تھی کہ فرانس اور اسی طرح کے کچھ ملکوں کی مدد سے اسرائیل نے رابطہ کیا تھا اور یہ پیغام دیا تھا کہ صاحب ایران اب بدلہ لینا بس کرے اور ہم اب اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے. یقین دہانی کرائی تھی یہ کچھ ذرائع نے اسی وقت اس بات کی اطلاع دی تھی. کہاں تک موثق ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کی تصدیق, لیکن بہرحال ذرائع ابلاغ میں اس طرح کی باتیں آئی تھی. لیکن پھر تقریباً اتنے برسوں 3 سال کے بعد پھر سے یہ اسرائیل نے اس طرح کی حرکت کی, اور اس سے پہلے بھی کہ البتہ گو کہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو شام میں جارحیت اور جو جرم کا ارتکاب کیا ہے صہیونی حکومت نے اس کا جواب نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ اس کے بعد ہی یہ واقعہ ہوا ہے یہ حملہ. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ضروری تھا, اور یہ وہی پیغام ہے کہ جو بہت اچھی طرح سے پہنچ گیا ہے کہ یہ زمانہ گزر گیا جو قائد انقلاب اسلامی نے بہت پہلے کہا تھا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ مار کے نکل لیں بھاگ لیں اور بات ختم ہو جائے, پھر ایسا نہیں ہوگا, اگر ماریں گے تو مار کھائیں گے. اور یہی چیز ایران نے ان حالیہ 1-2 برسوں میں اس کو واضح طور پر ثابت بھی کیا ہے عملی طور پر. چاہے وہ فوجیوں پر حملہ ہو یعنی جواب ہو فوجی چھاونی پر امریکہ کی یا پھر اسرائیل کا جواب ہو. اس سے پہلے بھی اربیل میں ہی موساد کے ٹھکانے کو اور استقامتی محاذ میں بھی نشانہ بنایا تھا, کیونکہ ظاہر بات ہے اربیل تو پوری طرح سے فوجی اڈہ ہی بن چکا ہے, خاص طور سے اسرائیل سے تو بہت ہی زیادہ وہاں پر آمد و رفت ہے, اور وہاں سے ایسی بہت ساری رپورٹیں ہیں کہ وہاں سے آ کے کاروائی کی جاتی ہے وہاں سے, بلکہ پورے علاقے کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہیں, اور بہت سارے جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ وہیں سے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ اسرائیلی ڈرون طیارے عراق کی فضاؤں میں آ کے ایک دفعہ آئی تھی خبر ایسی بھی کہ وہ آ کے چلے گئے تھے, اور پھر اس پر بہرحال امریکہ پر بھی سوال اٹھایا گیا تھا کیونکہ عراق کی فضائی حدود پر نگرانی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. تو یہ ایک طرح سے بالکل واضح پیغام ہے کہ جس طرح سے جرم کیا جائے گا اس کا جواب اسی طرح سے ہوگا. اگر آپ ہمارے لوگوں کو کسی دوسرے ملک میں نشانہ بناتے ہیں تو ہم بھی آپ کے لوگوں کو دوسرے ملک میں نشانہ بنا سکتے ہیں اور بنائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری بھی ہے, دیکھیں جو صہیونی حکومت ہے یا امریکہ جیسی جو حکومتیں ہیں ان کو اگر عملی طور پر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ ان کی جرأت بڑھتی چلی جاتی ہے, اور یہ آپ مختلف اس میں دیکھیں قدم قدم یہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو بھی آخری حد تک جاتے ہیں. تو اس لیے بھی بہت ضروری تھا کہ یہ کاروائی ہو, اور اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ کاروائی کی گئی ہے. جی
قمر عباس, یہ بتائیے کہ عراقی کردستان کا علاقہ, جیسا کہ ہم نے ابھی گفتگو میں بھی اس بات پر ڈسکس کی کہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو ایران نے بچایا داعش جیسے دہشت گرد گروہ کے شر سے, اور اس کو اس وقت نجات دی جب امریکہ اور یورپی ممالک نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا. آپ کے خیال میں وہ کیا عوامل ہیں کہ اس علاقے کے اندر صہیونیوں کو قدم جمانے کا موقع دیا جا رہا ہے, یا یوں کہیے کہ ایران کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے؟
دیکھیں جہاں تک عراقی کردستان کی بات ہے تو سب پر واضح ہے کہ ظاہر کی بات ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, لیکن وہاں کے جو مقامی حکام ہیں ان کی آرزوئیں بہت بڑی ہیں. تو پھر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کسی ظاہر کی بات ہے کسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ لوگ جو جس طرح کے ہیں اپنی جھوٹی شان کو یا اپنی طاقت کو قائم کرنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات تو بنیادی غلط ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں یہ بڑا بننے کے لیے سب جو ہے امریکہ اور صہیونی حکومت کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے, اور امریکہ کو اگر خوش کرنا ہے تو جیسا کہ ایک دفعہ اور بھی میں نے کہا تھا کہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اسرائیل کو خوش رکھا جائے, اور ظاہر سی بات ہے اسرائیل بہت سارے ایسی سازشیں اور سامراجی مقاصد ہیں امریکہ کے جس پر عمل درآمد وہ کر رہا ہے اس علاقے میں, اور اس کے وجود کا فلسفہ ہی یہی ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے عراق میں جو صورتحال تھی اس کے پیش نظر وہاں پر تو بہت زیادہ قدم نہیں جما پائے, کیونکہ وہاں پر جو استقامتی محاذ ہے وہ بھی نہ صرف ایک طاقتور ہے بلکہ مؤثر بھی ہے سیاسی طور پر بھی اور فوجی طور پر بھی. تو امریکہ جو پس پردہ جو اس کی سرگرمیاں تھیں, ظاہر تو یوں چھاونی ہے فوجی ہے یہ ہے, لیکن جو منصوبہ اور جو سازشوں کی جو بات تھی وہ بہت ہی زیادہ اطمینان سے عراق میں اس طرح سے نہیں ممکن تھی جس طرح سے اربیل میں. اربیل کا جو مقام ہے یا جو جغرافیائی صورتحال ہے یا وہاں کی جو سیاسی ہے اور جس طرح سے عراقی کردستان اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے عراق سے اور کوشش کرتا ہے, اور بڑے بہت سارے مسائل میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, یہاں تک کہ آپ کو بتائیے کہ تیل تک جو بہت سارے ممالک کو بیچتا ہے, اور بغداد کو اس کی اجازت کے بغیر اس کے لیے بڑا ہنگامہ بھی ہوا تھا اور ریفرنڈم وغیرہ بھی ہوا تھا پوری جو تاریخ ہے. تو یہ جو یہاں کے لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں ان کو اقتدار کے لیے ظاہر سی بات ہے جھکنا پڑ رہا ہے, اور اس طرح کے ناجائز جو مطالبات ہیں امریکہ اور اسرائیل کے وہ ماننا پڑ رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کا آشیرواد رہے گا اور ان کی حمایت رہے گی تو پھر ہم تخت و تاج جو ہے ہمارے ہاتھ پہ رہے گا, جیسا کہ چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں علاقے کی, اور وہ اسی امید میں اسرائیل سے رابطے بڑھا رہی ہیں اور ان سے تعلقات معمول پر لا رہی ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے عوام کے تو ان کی حمایت ہے نہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ, تو مجھے لگتا ہے کہ جو اصل وجہ یہی ہے. جی
جی بہت شکریہ قمر عباس آپ کا. یہ انقلاب اپنے راستے پر گامزن رہے گا اور اس کے جو صاحب اصلی ہیں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, ان کے قدموں تک یہ انقلاب پہنچے گا اور اس کا پرچم ان کے ہاتھ سے لہرائے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبا سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے. کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے, مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے.
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام یہاں تک جو پیش کیے گئے آپ کو پسند آئے ہوں گے. ہمیں بتا دیں کہ اگلے مرحلے میں آپ ہمارا اگلا پروگرام یعنی جو پیش کیا جائے گا وہ صبح امید ہوگا, روز کا سلسلہ وار پروگرام ہے, اور اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سامن, اس مرحلے میں اب سماعت فرمائیے ہمارا روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, تمہارا سب سے بہترین بھائی وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیوب کی طرف متوجہ کرے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, آج دنیا میں ہر طرف انسانیت کو بڑی بے دردی سے کچلا جا رہا ہے. ہر طرف اخلاقی پستیاں نظر آ رہی ہیں, شرم و حیا ختم اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. آج نوجوانوں کو ذہنی طور پر مفلوج بنانے کے لیے بے شمار وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں, جیسے بے پردگی. آج فیشن کی دنیا ہے, ہر چیز فیشن بن چکی ہے. خاص کر کپڑوں کے فیشن نے تو شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے. فیشن پرستی کا سب سے زیادہ اثر جوان نسل پر ہوتا ہے. جتنی عریانیت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی شہوت انگیزی میں اضافہ ہوتا رہے گا. جوان نسل کے ذہن انہی میں الجھتے رہیں گے. سماج میں علمی ترقی کے بجائے برائیوں میں تیزی سے ترقی ہوگی, جس کا ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسی ترقی آتش جہنم کو بھڑکانے کا سامان مہیا کرے گی. نوجوانوں کی ترقی کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ ٹی وی کے غیر مہذب پروگرام اور چینلز ہیں, اور یہ سامراج اور انگریزوں کی ایک اہم پالیسی ہے کہ جوان نسل کو ہر طریقے سے شہوت پرستی اور جنسیات میں مشغول رکھا جائے, تاکہ ان کے ذہن حکومتی نظام اور سرکار کی کارکردگی کی طرف متوجہ نہ ہوں اور وہ تعلیمی میدان میں آگے نہ بڑھ سکیں. ان کی عقلوں پر شہوت کے پردے پڑے رہیں, تاکہ ان کے اندر سامراجی اقتدار کی پالیسی در کرنے کی سوجھ بوجھ پیدا ہی نہ ہو, اور ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا کھل کر سامنے نہ آئے. اس پالیسی کے تحت دنیا بھر میں انگریزوں نے فحاشی, بے پردگی, عریانیت اور سیکس فری جیسے برے افعال کو ہوا دی ہے, جس سے انسانوں کے اندر حیوانیت عروج پا رہی ہے اور انسانیت کار فنا و پستی میں گر چکی ہے. اسکولوں اور کالجوں میں جدید ٹیکنالوجی کے وسائل مہیا نہیں ہیں, حتیٰ بعض اسکولوں میں تو بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرش تک مہیا نہیں ہے. اسکولوں کی یہ خستہ حالت بچوں کے شوق و جذبے کو سست بناتی ہے, اور دیگر وسائل کی کمی یا عدم فراہمی ان کی اس میدان میں ترقی و پیش رفت میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ حاضر میں جتنی تعلیم مہنگی ہو چکی ہے اتنا خود انسان مہنگا نہیں رہا۔ امیر اور پیسے والے اپنے بچوں کی پڑھائی میں طرح طرح کے جتن کر سکتے ہیں اور ان کی ترقی و پیش رفت کے راستے آمادہ کر سکتے ہیں، مگر غریب عوام بیچارے کدھر جائیں؟ پسماندگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان دین اور دینی تعلیمات سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ دین سے وابستگی اور دینی تعلیمات سے آشنائی کا کم سے کم دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ انسان کی فکری رشد و نمو میں حد سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دین الہی سے دوری فکر میں جمود پیدا کرتی ہے، اور دینی تعلیمات انسانی فکر کے دریچے کھول کر اسے کمال اور ترقی کے واقعی راستوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جہاں دنیاوی فکر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے دینی فکر کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیاوی فکر کا خالق انسان ہے اور دینی فکر کا خالق خود خالق انسان ہے۔ اگر کوئی نوجوان دینی تعلیمات کے سائے میں رہتے ہوئے دنیاوی علوم سے استفادہ کرے گا تو تکامل کی راہ میں کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، لیکن دین سے دوری اختیار کر کے دنیاوی علوم کے پیچھے جانے والا مادیت کے دلدل میں پھنس جائے گا اور سوائے چند مادی چیزوں کے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم مولوی حسن رضی صاحب بڑا گاؤں گھوسی مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ محرم و سفر اور ربیع الاول میں آپ کے مناسبتی پروگرام سنے، بہت اچھا لگا، اور درمیانے پروگرام نوحے قصائد اور دیگر چیزیں بھی پروگرام کو جاذب نظر بناتے ہیں۔ آپ لوگ پروگرام نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ مرتب کرتے ہیں۔ پروگرام صبح امید خلقت کی رانائیاں بھی ریڈیو تہران کے بے مثل پروگرام ہیں جو معلومات کا خزانہ ہیں اور خدا سے قریب کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر دے اور ان خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ اور سامعین، محترم مولوی حسن رضی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ ایک عزیز کی تعزیت کے لیے اس کے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے جوتے کا فیتا ٹوٹ گیا اور امام کو راستہ چلنے میں دشواری ہونے لگی۔ آپ نے جوتا اتار کر ہاتھ میں لے لیا اور ننگے پیر راستہ طے کرنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی امام علیہ السلام کے قریبی ترین صحابی ابن ابی یعفور نے فوراً اپنا جوتا اتارا اور اس کا فیتا نکال کر امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہا تاکہ امام علیہ السلام جوتا پہن کر چلیں اور خود ننگے پیر راستہ طے کریں۔ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ ابن یعفور کی اس عقیدت مندانہ حرکت سے بہت ناراض ہوئے اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کسی قیمت کے لیے اپنی بات پر آمادہ نہ ہوئے کہ ان کا فیتا لے کر اپنے جوتے میں لگائے۔ عبداللہ کے شدید اصرار پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں عیب نکال رہا تھا، لیکن ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود اپنی غیر معمولی صلاحیت، مثالی محنت اور دوستوں کی تشویق کی بدولت اس نے اس طرح کی ساری خرابیوں کو پوری طرح سے دور کر لیا۔ لیکن ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود اپنی غیر معمولی صلاحیت، مثالی محنت اور دوستوں کی تشویق کی بدولت اس نے اس طرح کی ساری خرابیوں کو پوری طرح سے دور کر لیا۔ اس نے اپنے لیے ایک خفیہ جگہ منتخب کر لی اور پوشیدہ طریقے سے تقریر کی مشق کرنے لگا۔ وہ اپنی آواز اور لہجہ درست کرنے کے لیے منہ میں بالو رکھ کر نہایت بلند آواز میں شعر پڑھا کرتا تھا تاکہ اس کی آواز اچھی ہو جائے۔ وہ اپنی سانس کو طاقتور بنانے کے لیے طویل نظموں کو زوردار آواز سے پڑھا کرتا تھا۔ اکثر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر تقریر کی مشق بھی کرتا تھا تاکہ اپنے ہی چہرے پر رونما ہونے والے تاثرات کا اندازہ لگا سکے اور اس کی جھجھک بھی دور ہو جائے۔ بہرحال محنت اور لگن کی وجہ سے اس نے اس میدان میں بڑی ترقی کی اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ دنیا کے مشہور سخنوروں میں شمار کیا جانے لگا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 24 اسفند، 12 شعبان اور 15 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ شعبان سن 498 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور محدث اور طبیب حسن بن حافظ اندلسی نے وفات پائی۔ وہ غسانی کے نام سے معروف تھے اور ایک ماہر اور تجربہ کار ادیب و طبیب تھے۔ اندلس کے اس معروف طبیب کی ایک اہم کتاب کا نام تمجید المحمل ہے، جس میں انہوں نے اس زمانے کی نامور شخصیات کے حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے۔ پندرہ مارچ سن 1854 عیسوی کو جرمنی کے ممتاز ڈاکٹر اور ماہر عضویات ایمیل ایڈولف وون بیرنگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے متعدی بیماریوں کی تشخیص اور روک تھام کے بارے میں اپنے زمانے کے فرانسیسی کیمیا داں لوئی پاسچر کی تحقیقات کو جاری رکھا اور اچھی ترقی و پیش رفت کی۔ ایمیل ایڈولف وون بیرنگ کو سن 1901 میں طب کے شعبے میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ طب کے شعبے میں یہ پہلا نوبل انعام تھا۔ سن 1917 میں ایمیل بیرنگ کا انتقال ہو گیا۔ پندرہ مارچ سن 1877 عیسوی کو دنیا کرکٹ میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا۔ یہ میچ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں آسٹریلیا اور انگلستان کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ اس میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی۔ انگلستان کے کھلاڑی الفریڈ شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی گیند پھینکی اور آسٹریلیا کے کھلاڑی چارلز بینرمین نے پہلی گیند کھیلی۔ چارلز بینرمین نے مجموعی طور پر 165 رن بنائے اور ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی پہلی سینچری بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یہ میچ آسٹریلیا نے 45 رنوں سے جیت لیا۔ چوبیس اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں مجلس شورائے اسلامی کے پہلے دور کے انتخابات ہوئے۔ ایرانی عوام نے پوری آزادی کے ساتھ
انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمنٹ کے ارکان کو منتخب کیا۔ یہ انتخابات ایسے وقت میں منعقد ہوئے تھے جب اسلام دشمن طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھیں، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایرانی عوام نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا اور پارلیمنٹ نے پورے وقار کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے ارکان 290 ہیں، جن کو عوام 4 سال کے لیے اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے لیے مذہبی اقلیتوں کے نمائندے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ March 1989 کو مصر کے شمال مشرق میں واقع تابا علاقہ صہیونی حکومت کے سال ہر سال کے قبضے کے بعد آزاد ہوا۔ 1967 کی جنگ کے دوران صہیونیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ البتہ 1987 میں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے پر دستخط کر کے صہیونی حکومت نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ صحرائے سینا مصر کو واپس کر دے گی۔ چنانچہ اس نے صحرائے سینا کے بعض علاقوں کو خالی کر دیا، لیکن تابا جیسے اہم علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ آخرکار 1989 میں صہیونی حکومت نے متعدد ادوار کے مذاکرات کے بعد اور عالمی دباؤ سے مجبور ہو کر یہ علاقہ خالی کر دیا۔ May 24, 1373 ہجری شمسی کو افغانستان کی حزب وحدت کے جنرل سیکرٹری شیخ عبدالعلی مزاری طالبان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ وہ مزار شریف کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ عبدالعلی مزاری ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حوزہ علمی قوم آگئے اور کئی سال تک اس مقدس شہر میں رہ کر تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے شاہی حکومت کے خلاف حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چلنے والی تحریک میں حصہ لیا اور ایک بار شاہ کی خفیہ تنظیم نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے 1979 میں افغانستان پر روس کی سرخ فوج کا قبضہ ہونے کے بعد افغان عوام کی اسلامی جد و جہد میں بھی حصہ لیا تھا۔ افغانستان میں نجیب اللہ کی کمیونسٹ حکومت پر افغان مجاہدین کی کامیابی اور سرخ فوج کی پسپائی میں بھی ان کا بنیادی کردار رہا تھا۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اللهم اصلح لی دینی فإنه عصمة امری وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعتا ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.